آیت نمبر 13 سے، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور تمہاری ذاتیں اور قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت وہی ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ اب یہاں سے انسانی تعلقات کے بیچ میں ایک اور رکاوٹ جو ہے اس کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا اور دوسرے کو ادنا سمجھنا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان مختلف قسم کے فرق جو ہیں وہ رکھے ہیں، کوئی سفید ہے تو کوئی کالا ہے، اور کوئی ایک نسل سے تو کوئی دوسری نسل سے، کوئی زمین کے ایک خطے میں سے ہے تو کوئی دوسرے سے، لیکن یہ سارے کے سارے فرق تعارف کے لیے ہیں، امتیاز پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ لیکن خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ جب لوگ اسی فرق کی بنیاد پہ ایک کو دوسرے سے اعلیٰ اور دوسرے کو ادنا سمجھنے لگتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں یا ایہا الذین آمنوا نہیں بلکہ یا ایہا الناس کہا گیا۔ انداز کو نوٹ کیجئے گا، پیچھے آمنوا کی بات تھی کیونکہ وہ چیزیں ایمان کی بنیاد پہ، ایمان کے بعد ان کی اہمیت ہے، لیکن یہاں یا ایہا الناس کہہ کے انسانیت کو جھنجھوڑا گیا، اور دوسرے لفظوں میں ان تمام لوگوں کو بھی مخاطب کیا گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس لیے نہ مانے کہ وہ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں کیوں آئے۔ برادریوں کے نام پہ لڑتے ہو، بڑے بنتے ہو، تمہیں کیا پتہ اللہ کی نظر میں تم کیا ہو؟ یا ایہا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا۔ کیا پتہ چلا کہ کوئی دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ کیسے پیدا کیا؟ من ذکرم و انثا، مرد اور عورت سے۔ مراد ہے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، اور آپ کی ماں اور آپ کا باپ، یعنی دونوں معنی مراد ہیں۔ ابتدا ہوئی تھی آدم علیہ السلام سے، چلتے چلتے وہ نسل نسل چلی، ہمارے باپ تک پہنچی، اور انسا حضرت حوا سے تھی، اور پھر ہماری ماں تک وہ نسب جو ہے وہ چلتا ہے۔ پھر وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے تم کو شعوب بنایا۔ شعوب کا لفظ جو ہے یہ شعبن کی جمع ہے، شین عین با۔ شعب کہتے ہیں برادری یا بڑے قبیلے کو۔ شاید آپ نے عربوں کی زبان میں مختلف الفاظ جو مختلف گروہوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ سنے ہوں۔ لکھاتی ہوں آپ کو ترتیب سے، بہت دلچسپ ترتیب ہے۔ ہمارے ہاں تو عموماً انگلش میں ایک ہی لفظ بولتے ہیں نا، فیملی، فیملی ہی بولتے ہیں، یا اس کے اوپر شاید خاندان کے لیے کوئی اس سے اوپر کا لفظ ہو، لیکن عربی کے اندر مختلف گروہوں کے لیے مختلف لفظ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں شعوب کی بات ہوئی تو برادری یا بڑے قبیلے کو شعب کہتے ہیں۔ شعب سے اگلا درجہ ہوتا ہے قبیلے کا، قبیلہ، فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ قبیلے سے بڑی چیز ہوتی ہے امارہ، عین سے امارہ۔ اس کے بعد اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے بطن، با تو اے نون کا، اور اس سے پھر بڑی جماعت کو فصیلہ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے وہ فصیلتہ التی تؤوی، سورۃ معارج میں۔ پھر فصیلے کے بعد عشیرہ، فلاں فلاں عشیرے سے ہے۔ تو یہ تقسیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کی کہ شعوبم و قبائل، ان ساری چیزوں میں دو کا ذکر آ گیا، شعب اور قبیلے کا۔ تو گویا کہ یہاں پہلی دو تقسیموں کی بات ہے، لیکن قبائل سے لے کے عشیرے تک پھر کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ تو فرمایا یہ کیوں پیدا کی؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے تعارف کرو۔ عین رافا سے عرف کہتے ہیں پہچان کو، تعارف باہم پہچان کرنا، یعنی پہچان ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ کتنی سچی بات ہے نا، اگر قبیلے، برادریاں یہ نام نہ ہوتے تو ہم لوگوں کو کیسے یاد کرتے؟ کتنی سہولت کر دی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لوگوں کے خاندانوں میں بانٹ کے. آپ سوچیے اگر ساری دنیا کے لوگ ایک ہی کلاس میں ہوتے تو کیا ہوتا, کیسے پہچانتے, پتہ ہی نہ چلتا یہ کس خاندان کا ہے, یہ نانا کون ہے, دادا کون ہے, ماموں کون ہے. کبھی آپ نے اس نقطے پہ غور کیا, کتنی محبت سے اللہ تعالیٰ نے بانٹ دیا نا, تمہارے کتنے ماموں ہیں, تمہاری کتنی خال ہیں, تمہاری کتنی پھپھو ہیں, یہ محبت ہے نا اس کی. اگر آپ ایک ہی ڈبے میں ساری چیزیں ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں, کبھی ڈھونڈنا پڑے تو ملے گی. میں تو اس چیز کا تجربہ روز ہی کرتی ہوں, یعنی جب ہم کمپیوٹر پہ چیزیں سیو کرتے ہیں, ایک وہ ہوتا ہے جہاں آپ کی ہر چیز ڈلتی جاتی ہے, اس وقت لگتا ہے محفوظ ہو گئی, اور جب آپ دوبارہ اس کو ڈھونڈنا چاہیں تو ملتی نہیں, ہوتی ہے ملتی نہیں, چیزیں ساری موجود ہوں گی ملیں گی نہیں. کیا کرتے ہیں آپ, ان کو ڈفرینٹ فولڈرز میں ڈالتے ہیں, پھر فولڈرز کے بعد ایک ری نیم کرتے ہیں, پھر اس کی ری کلاسیفیکیشن ہوتی ہے. جو لوگ کمپیوٹرز پہ کام کرتے ہیں وہ میری ان باتوں کو سمجھ رہے ہوں گے. تو لہٰذا یہ آسانی کے لیے ہے, عزت کے لیے نہیں. کوئی یہ نہ سوچے کہ میں زیادہ اعلیٰ اور فلاں زیادہ اعلیٰ. ہاں, عزت کس کی ہے؟ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ, تم میں سے سب سے زیادہ کرم والا. اکرم افعل کا وزن ہے, کاف را میم سے, یعنی سب سے زیادہ عزت کس کی ہے اللہ کے ہاں؟ اتقاکم, متقی ہے جو, سب سے زیادہ اتقا متقی سے بھی اوپر. یعنی اصل برادری اور ذات اور رنگ اور نسل نہیں, بلکہ اصل چیز تقویٰ ہے. تقویٰ بڑھاتے جاؤ عزت بڑھتی جائے گی, تقویٰ کی کمی عزت کی کمی کا باعث بنے گی. ان اللہ علیم خبیر, اس کو پتہ ہے تم کون ہو, اس کو تمہارے اندر کی باتیں معلوم ہیں. لہٰذا ان چیزوں پہ فخر کی بجائے اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں بڑا کرنے کی کوشش کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پہ جو باتیں کی, اس میں ایک بات کیا تھی کہ کسی گورے کو کسی کالے پر, اور کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں. فضیلت کی بنیاد تو صرف تقویٰ ہے. اور تم سب آدم کی اولاد ہو, اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے. کتنا خوبصورت انداز ہے آپ کا سکھانے کا. کیا آج امت مسلمہ کو یہ سبق یاد ہے؟ اس آیت کو دو رخ سے دیکھیں گے. کیا آج ہم ذات برادریوں میں تو نہیں پڑھ چکے؟ کیا میں یہ نہیں سوچتی کہ میری ذات ہی سب سے بڑی ہے, میری برادری ہی سب سے بڑی ہے؟ ہر بندہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے اور دوسرے کو پیچھے سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, موافقت کے نام پہ ذہنی ہم آہنگی کی وجہ سے آپ ایک برادری کو میں چن سکتے ہیں, شادیوں کے موقع پہ, رشتوں کے موقع پہ, کھانے آپ کو ایک دوسرے اپنی برادری کے زیادہ اچھے لگ سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن حرج کہاں ہے جب یہ کہہ دیں کہ میری برادری والے اعلیٰ ہیں اور دوسرے ادنا ہیں, یہ چیز درست نہیں. ہاں, اصل تقویٰ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, متقی. کیا آج ہمارا اس پہ ایمان ہے؟ تقویٰ ہوگا تو عزت ملے گی. آج ہم نے عزت کی بنیادیں کیا بنائی؟ کمزور, کھوکھلی, دیمک زدہ, مال خرچ کر کر کے عزت لینا چاہتے ہیں, اپنے حلیوں کو بدل بدل کے عزت لینا چاہتے ہیں, اپنی شناخت کو ختم کر کر کے عزت لینا چاہتے ہیں. تو جو مرضی بن جاؤ, لوگ تو تمہیں کچھ سمجھ لیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس تو تمہاری ساری حقیقی خبریں کھلی ہوئی ہیں. تو لہٰذا اب اس چیز سے توبہ کرنی ہے. آپ دیکھیے کہ پچھلی آیت میں جو بات ہوئی نا کہ بدگمانی, غیبت اور تجسس کی, تو یہاں اب ان کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہم نے ابھی دیکھا کہ بعض وہ صرف کلچر کی بیس پہ ہم دوسروں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں, اس کو چھوڑ دو. اور جب دل میں اللہ کی محبت آتی ہے نا, تو پھر سب اللہ والے آپ کو اچھے لگتے ہیں, وہ گورے ہیں, وہ کالے ہیں. بعض دفعہ لوگ اتنے ظالم رویے ظاہر کرتے ہیں کہ انسان کا دل پھٹ جائے. حرم میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ رمضان میں لوگ افطاریاں کرواتے ہیں. اور مسجد نبوی کا ایک واقعہ جو میرے اپنے ہی بھائی نے شیئر کیا, تاکہ تبھی میں کر رہی ہوں, ورنہ کسی کی بات ہوتی تو شاید میں نہ کہتی. تو ایک موقع پہ ان کو رمضان میں اتفاق ہوا وہاں گزارنے کا. تو خاص طور پہ مدینہ میں بہت لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں افطاریاں کروائیں, لوگ اپنے کھانا, فروٹ اور ایسی چیزیں لاتے ہیں. اور عصر کے بعد سے ہی وہاں دسترخوان بچھنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں تھا اور میں نے دیکھا کہ جب مغرب سے پہلے سب لوگ تیاریاں کر رہے ہیں, بچھ رہی ہیں چیزیں, تو ایک بلیک مسلم بھی تھا. تو اس نے بھی پورا دسترخوان بچھایا, اپنی چیزیں سب رکھیں, کچھ کیا. اور اس کے بعد جب افطاری کا وقت ہوا تو کوئی بھی اس کے دسترخوان پہ نہیں آیا. دوسرے لوگ, عرب لوگ ہیں, اپنے اپنے کلچر میں پاکستانی ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے دسترخوان پہ اکیلا بیٹھا اور اس کا چہرہ اتنا تھا کہ کیا میری ایک بھی قبول نہیں ہوئی. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو مجھے دل کو تکلیف ہوئی, تو میں جہاں تھا میں وہاں سے اٹھ کے تو پھر گیا اور میں اس کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کی. اور وہ یعنی ایک قسم کا رونے والی اس کی بات تھی کہ کسی نے قبول نہیں کی. آج عموماً دنیا میں آپ دیکھیے, ہم اپنے آپ کو نوٹ کریں, کہیں مسجد میں ہوں, کوئی کھانا کھا رہے ہیں لوگ, کوئی ہمیں آفر کرے تو ہم پہلے کیا دیکھتے ہیں, پاکستانی ہے پھر تو خوشی سے بیٹھیں گے, عرب ہے تو لے لیتے ہیں تاکہ اچھا کھانا ہوتا ہے ان کا بھی. لیکن اگر بلیک مسلم کوئی کھانا کھا رہا ہو اور وہ لوگ بیٹھے اور وہ ہمیں دعوت دیں تو کیسا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے, جب تک اندر کے بت نہیں توڑیں گے نا, تقویٰ نہیں آئے گا. کسی کی بات تو وہ کہنے لگی مجھے کالی خواتین سے گھر میں کام کرانا اچھا نہیں لگتا, آٹا نہیں گھنوا سکتی میں ان عورتوں سے. یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کریں, سب کے ساتھ نفسیاتی الجھنیں ہو سکتی ہیں, لیکن احتیاط کی ضرورت ہے. کیا پتہ اللہ کی وہ بندی یا بندہ کتنا پیارا ہو. اب یہاں سے آگے ایک اور بات, قالت الاعراب آمنا, اور بدوؤں نے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں. قل لم تؤمنوا, کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی سلم کے ذریعے کہلوا رہا ہے, کہہ دو کوئی ایمان نہیں ہے تمہارا. ولیکن قولوا اسلمنا, اور لیکن یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے, یعنی صرف ابھی اسلام کے درجے پہ ہو, ایمان کے نہیں پہنچے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, اور ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. کیا بات کہی! عرب بدو ایمان لاتے, کون سے قبیلوں کی بات ہے؟ قبیلہ غفار, مزینہ, جوہینہ, قبیلہ اسلم اور اشجو. یہ سارے قبیلے جو تھے بدو لوگوں کے تھے, اور ان کا نفاق بڑا واضح تھا. اپنے نفاق کی وجہ سے غزوہ حدیبیہ کا جو تھا اس میں یہ شامل نہیں ہوئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے حدیبیہ سے تو یہ بہانے تراش کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی التجا کرنے لگے. کہ کلمہ پڑھ لیتے تھے لیکن جہاں مشکل آتی تھی تو پلٹ جاتے تھے, پھر بعد میں آ کے معذرتیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا ذکر کیا کہ آپ ان کی باتوں میں مت آئیے, اسلام زبان تک تو ہے, ایمان نہیں ہے تمہارے اندر. سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ اس آیت میں دو چیزوں کی بات ہوئی نا, اور حدیث جبریل اگر آپ لوگوں نے سنی ہو جس میں آپ نے آ کے مختلف چیزوں کا پوچھا تھا, مل ایمان, مل اسلام, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا وہ کیا دیا تھا؟ کہ ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کا یقین رکھا جائے, اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. اور اسلام کی بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرنا, اس کا شریک نہ بناؤ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ ایمان کا تعلق دل کے افعال سے ہے اور اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے. بعض دفعہ بندہ ظاہری طور پہ دین کے کام کر رہا ہوتا ہے, نماز, روزہ, حج تک, لیکن دل کے اندر وہ ایمان نہیں ہوتا, خلوص نہیں ہوتا. جتنا انسان ظاہری کاموں کو خلوص سے کرے, اچھے طریقے سے کرے, اتنا ہی اس کا ایمان بڑھتا جاتا ہے. اسی طرح جتنا ایمان اندر زیادہ ہوتا ہے اتنا عبادات کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان اور اسلام ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے. منافقوں کے پاس بظاہر اسلام ہوتا ہے, نمازیں, روزے, حج ہو سکتے ہیں, لیکن اندر ایمان کی کمی ہوتی ہے. اپنا جائزہ لینا چاہتے ہیں, کیا میرے اندر ایمان ہے؟ کیا میرا اسلام صحیح اسلام ہے؟ یہ اب سوچنے کی بات ہے. اور منافقت جنم ہی تب لیتی ہے جب بظاہر تو اسلام ہوتا ہے لیکن اندر ایمان نہیں ہوتا. فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور ابھی تو تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج ہم مسلمانوں میں سے بھی اکثریت ایسی ہی ہے, ایمان سے خالی پھیکی نمازیں پڑھ رہی ہے, پھیکے روزے, اندر نہیں آتا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب اندر ایمان آنے لگتا ہے نا تو انسان بے چین ہو جاتا ہے, پھر اس کا ظاہر بھی اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ میں واقعی اپنے آپ کو بدل لوں. وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا, اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہ کرے گا, کچھ کم نہیں کرے گا. اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. تم اچھی نیت سے کام کرو گے اللہ تعالیٰ کمی نہیں کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کام تو پورا کرو اور تمہیں پیسے کم ملے, قیمت تم پوری دو اور چیز تمہیں ہلکی مل جائے, یہ نہیں ہو سکتا. لہذا اپنے آپ کو پیش کر دو اپنے رب کے سامنے, جو کرو گے وہی بھرو گے. اگر شرط کیا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے, پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ ان کا اجر بھی دے دے گا. یہ ایک فائدہ ہے ایمان لانے کا, اور وہ کیا ہے کہ ایمان لاتے ہی پچھلی خطائیں بھی معاف ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا انسان جب ایسے کام کر لیتا ہے تو پھر وہ خوشی محسوس کرے اپنے اس کام کے اندر کہ میں نے ایسا کیوں کیا, اللہ کے لیے کیا کہ اپنے لیے کیا. پھر آگے اسی بات کی مزید تاکید, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, یقیناً حقیقی مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. پھر ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله, اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. اولئک هم الصادقون, یہی لوگ سچے لوگ ہیں. اس سے کیا مراد ہے کہ پچھلی آیت میں ایمان اور اسلام کے فرق کی بات کی, اور اب اصل سچے مومنوں کی بات کر دی کہ پکے اور سچے مومن کون ہیں, جو صرف زبان سے ہی اپنے اسلام کا اظہار نہیں کرتے بلکہ اپنے عمل کے ساتھ بھی اسی کی تصدیق کرتے ہیں. یعنی صرف ان کا کام ایسا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو نام کا مسلمان کہہ دیں, بلکہ دل سے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پہ راضی ہوتے ہیں. ثم لم يرتابوا, پھر شک نہیں کرتے, کوئی دل میں شک نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کے شاید نقصان ہو جائے گا, نہیں. وجاهدوا بأموالهم, اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ. مالوں کے اندر جہاد ان کا کیا ہے کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اپنی جانوں کو بھی لگاتے ہیں. یعنی صرف یہی نہیں کہ جان لگاتے ہیں, مال بھی لگاتے ہیں, ہر ممکن کوشش کرتے ہیں, اس سے یہ مراد ہے. جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے, اولئک هم الصادقون, یہ ہیں سچے. اصل میں یہ جواب ہے پچھلی آیت کا. پچھلی آیت میں کیا کہا تھا کہ لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا, تم کوئی ایمان نہیں لائے, اور یہاں کہا کہ اچھا اصل ایمان لاتے ہو تو پھر وہ کیا ہے, کیا درجے ہیں اس کے. پہلی بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے, دوسری بات شک نہیں کرنا کسی معاملے میں, تیسرا درجہ ہے جہاد کرنا ہے مال سے, یعنی مال لگانا ہے اللہ کے راستے میں. اگلا مرحلہ کہ اپنی جان کو اللہ کے راستے میں پیش کرنی ہے. ایک دو تین چار کام کرو گے تو اولئک هم الصادقون, پھر ہو سچے. اپنا جائزہ لے کے دیکھیں, سچے ہیں کیا؟ میں اپنے دعوی ایمان میں سچی ہوں؟ اپنے آپ سے ہم خود پوچھیں گے کہ یا پھر ابھی ضرورت ہے اصلاح کی. قل اتعلمون اللہ بدینکم, کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو؟ اللہ کو بتاتے ہو تم کتنے دیندار ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اب یہاں دوبارہ پھر انہی اعراب کی بات تھائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو لوگ ہیں اپنے آپ کو بہت ہی نیک کہنے والے اور اپنے آپ کو بہت ہی اچھا مسلمان کہنے والے, ان سے پوچھو کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنی دینداری کی خبر دیتے ہو. یہاں لفظ دیکھیے تولیمون کا آیا ہے. اب تعلیم کس سے ہوتی ہے, جیسے استاد اور شاگرد کی, اس سے یہ مطلب نہیں. یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا, یہاں تعلیم سے مراد ہے خبر, کہ تم اللہ کو خبر دیتے ہو. کیونکہ نعوذ باللہ کوئی اللہ کو تعلیم نہیں دے سکتا, وہ تو خود سب کو سکھانے والا ہے. یعنی تم اللہ کو خبر دیتے ہو اپنے ایمان کی, حالانکہ اس کو تو تمہارے دل کے بھید بھی پتہ ہے. واللہ یعلم ما فی السماوات والارض, جو آسمان و زمین کے بھید جانتا ہے وہ تمہارے دل کے بھید نہیں جانتا. جو اتنی بڑی کائنات کے اندر ذرہ بھی چھپا ہو تو اس کو دیکھ سکتا ہے, تو تمہارے ایک مٹھی بھرے دل کے اندر کیا ہے, کیا اس کو ڈھونڈنا مشکل ہے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب اچھی طرح جانتا ہے, اس کو خبر ہے. یمنون علیک ان اسلموا, یہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے. بڑا احسان جتلاتے تھے, دیکھا شکر کریں ہم مسلمان ہو گئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم, کہہ دیجئے کہ مت جتلاؤ اپنا اسلام, یعنی اپنے اسلام کا احسان مت جتلاؤ. بل اللہ یمن علیکم, بلکہ اللہ نے احسان کیا تم پر. کیسے؟ ان ہداکم للایمان, کہ اس نے ہدایت دی تم کو ایمان کے لیے, راستہ دکھا دیا تم کو ایمان کا. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. اگر سچے ہو تو پھر مان جاؤ کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی طرف بلا کے تم پہ احسان کر دیا. یہ بھی بدو لوگوں کی باتیں ہیں. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ بدو اور آج کے پڑھے لکھے ایک برابر. وہ ان پڑھ ہونے کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے تھے, کہتے تھے دیکھو ہم خود ہی آگے ہیں, آپ کو ہم پہ کوئی حملہ نہیں کرنا پڑا, کوئی جنگ نہیں لڑی. یعنی اس پہ بھی احسان کرتے تھے. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت بلانا پڑتا ہے, تو یہ کہتے دیکھو آپ نے ہمیں بلایا بھی نہیں, ہم خود ہی آگے, اور دیکھو آپ کو تو ہماری طرف کچھ کرنا نہیں پڑا, لہٰذا آپ ذرا ہمیں بھی مال دیجئے, ذرا ہمیں مزید توجہ دیجئے, ہم بڑے خاص لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ان کو بتا دو کہ تم تو اپنی دنیاوی اغراض کے لیے ایمان لائے ہو. اس سے کیا پتہ چلا کہ انسان اپنی نیکی کا احسان کسی پہ نہیں جتا سکتا, جو ہوا سو ہوا. دنیا کے لیے کرو گے دنیا سے پاؤ گے, اللہ کے لیے کرو گے اللہ سے ملے گا. ہاں یہ اس کا احسان مانو کہ اس نے ایمان کے لیے ہدایت دی. اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کیا میں اس بات کو اللہ کا احسان سمجھتی ہوں کہ اس نے مجھے ایمان کی طرف رہنمائی کی. کبھی غور کریں نا, تو ہم میں سے کسی کے ہاتھ میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ہم خود مسلمان گھر میں پیدا ہوتے, ایمان آتا, اللہ کے کلام کو سنتے, اس کی باتوں کو سنتے. ہر دن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک نیا چانس, ایک نیا موقع. دیکھو اللہ تعالیٰ تو نے اتنے احسان کر دیے. میں اپنی ذات سے جب اس چیز کو دیکھتی ہوں نا, تو میں اتنی شکر گزاری محسوس کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. تقریباً ہر دن کلاس کے بعد, اور خاص طور پہ جب آن لائن کلاسز ہوتی ہیں, تو جب کلاس ہو جاتی ہے بغیر خیر و عافیت, آواز خراب نہیں ہوتی, کچھ مسئلہ نہیں آتا, تو میں جب اٹھتی ہوں نا اس جگہ سے, تو میں کہتی ہوں اے اللہ تیرا ایک اور احسان ہو گیا مجھ پہ, تو نے احسان کیا مجھ پہ کہ آج ایک دن اور خیریت سے اپنی بات دوسروں کو پہنچا دی. اس کو قائم رکھنا, یعنی اتنی شکر گزاری آتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ اتنی سی بھی چھوٹی سی کوئی چیز کی وجہ سے پورا وقت پریشانی ہوتی رہتی ہے. سب ٹھیک چل رہا ہوتا ہے, ایک دم خراب ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے نا. ہم نے اب یہ کتنی دیر سے یہ بات سنی, तकरीबन हमने एक घंटे से ज़्यादा ये बात सुनी, इससे भी ज़्यादा हम बैठते हैं, ये एहसान नहीं है उसका। आपने नहीं महसूस किया कि अल्लाह ताला ने आपको इस एक लेसन के अंदर से कितनी खैर दे दी? मुझे तो ऐसे लगता है कि सूरत खुजरात तो अल्लाह का एक एहसान है हमारे ऊपर। अगर ये सूरत ना आती कुरान पाक में और हम आज ना पढ़ रहे होते इसको, दूसरी उससे भी बड़ी बात, क्योंकि बहुत सारे नहीं भी पढ़ रहे, और कल क़यामत के दिन पता चलता कि ये भी गुना है, ये भी गुना है, ये भी गुना है, और पता चलेगा, आंखें खुलेंगी लोगों को क़यामत के दिन। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कोई ड्राइविंग सीखता है ना, फिर उसके बाद उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ने पड़ते हैं, सब लोग वाकिफ़ हैं इस चीज़ से। टेस्ट पास नहीं कर सकते जब तक आप सारी चीज़ों को समझ नहीं लेते। कोई ड्राइविंग सीख ले बैठ जाए और वो किताब ना पढ़े जिसमें रूल्स थे, रुकने के, खड़े होने के, कहाँ रुको, कहाँ चलाओ, स्टॉप साइन, आप देखिए कि उसने नहीं पढ़ी, खड़ा हो गया। अब कहीं भी जाके उसने ट्रैफिक का कोई रूल ब्रेक किया, पुलिस ने रोक लिया, टिकट मिला, पुलिस कहेगी तुमने ये किया, और वो आगे से कह दे नहीं वो असल में मैंने पढ़ी नहीं वो किताब, छोड़ देगा, अपने भोलपने की वजह से छुट जाएगा। वो कहेंगे ये तो और बड़ा जुर्म है, तुम्हें लाइसेंस किसने दिया था? इसी तरह मैं सोचती हूँ, जो लोग कुरान नहीं पढ़ते, इन आयतों को नहीं पढ़ते, इन सूरतों को नहीं पढ़ते, कल क़यामत के दिन जब वो बेचारे खड़े होंगे अपनी जहालत की वजह से कुछ ना जानते हुए, तो अल्लाह ताला उनको क्या कहेगा कि चलो जाओ ठीक है कोई बात नहीं तुम्हें नहीं पता था चले जाओ, पूछेगा ना? और हम पढ़ने वाले अगर हम इन बातों को आगे नहीं पहुँचाते तो क्या अल्लाह ताला हमसे फिर नहीं पूछेगा? अकेले ही बच गए, दूसरों को नहीं बचाना चाहते थे? तो लिहाजा ये आयतें हमसे तकाजा करती हैं कि जो बातें अपने लिए पसंद करते हैं वो दूसरों के लिए भी पसंद करें। इन्नल्लाहा यालमु गैबस समावाती वल अर्ध, बेशक अल्लाह ताला गैब जानता है आसमानों और ज़मीन के, छुपी हुई बातें, पोशीदा बातें, तुम्हारे दिल को नहीं जानता होगा। वल्लाहु बसीरुम बिमा तअमलून, और वो देख रहा है जो तुम अमल कर रहे हो। यहाँ खूबसूरत रब देखिए, गैब की बातें हुई आसमानों ज़मीन के तो सिर्फ इल्म की बात की, और जब हमारे आमाल की बात हुई तो कहा देख भी रहा हूँ, क्योंकि जानने से देखना ज़्यादा संगीन होता है। कोई आपको कहे कि हाँ हाँ तुम जो करोगे मुझे पता चल जाएगा, मैं जानती हूँ, और दूसरी सूरत के आप किसी को हाँ तुम करो मैं देख रही हूँ तुमको, फ़र्क पड़ता है इन दोनों बातों से? और आप देख रहे हैं कि अल्लाह ताला की सिफात जो कुरान पाक में आई हैं वो हर जगह कितनी मानी के अतबार से मजबूत है। पूरी सूरत के आखिर में ये बात ला के क्या पेश कर दिया कि देखो कभी अपने आप को ये ना सोचना कि अल्लाह ने मुझे अन अटेंडेड छोड़ दिया, अल्लाह ताला अवेयर नहीं है तुम्हारी बातों से, लिहाजा उसके इस एहसान को महसूस करो और फिर उसकी उन बातों के ऊपर शुक्र करो कि उसने तुम्हारे साथ ये काम किया। अब देखिए कि इनका ये जो कहना था ना कि एहसान जताते हैं तुम पे, ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे एक बादशाह अगर किसी को मुलाजम रख ले तो ये बादशाह का मुलाजिम पर तो एहसान है, मुलाजिम तो ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारी खिदमत करके तुम पर एहसान कर रहा हूँ। तो लिहाजा अगर आज मुसलमान घर में है, इस्लाम मिल गया, तो अल्लाह का शुक्र करना है। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि जो हमने इस सूरत में सुना, पढ़ा और कहा उस पर हमें बेहतरीन तरीके से अमल की तौफीक अता फरमाए। यानी किसी की भी गिबत या किसी की आम बात करते वक्त भी इंसान को यह एहसास अगर बेदार हो जाए कि कहीं ये गिबत तो नहीं, तो ये भी चीज़ वाकई फिर इंसान को फ़ायदा देती है इस चीज़ से बचने में। यानी सूरत का नाम ही सूरतुल अखलाक है, तो इसको पढ़ के तो फिर वाकई अखलाक जो है वो बेहतर होने की ज़रूरत है, और मोटिवेशन भी मिला इससे। मुझे दूसरों के ऐप ढूंढने की फुर्सत नहीं मिली क्योंकि मैं अपने ऐप ढूंढ रहा था। यानी ये एक मुहावरा है, एक कहावत है, और हकीकत है कि जिसको इंसान को अपनी ही पड़ जाए फिर उसको दूसरे की फिक्र कम हो जाती है। क्या हम अपने आम मामलात की बात भी हम क्या दूसरों से नहीं कर सकते? मसलन बच्चों के बारे में कोई मशवरा करना है बाप मियां से अपने, जो बच्चों का बाप है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने यानी इतनी पाबंदी नहीं लगाई। हर चीज़ अगर आप एक नुक्ता समझ जाए ना, इस्लाम क्या चाहता है, मुँह से निकलने वाले हर जुमले का एक मकसद होना चाहिए। अगर बाप से या शोहर से मियाँ बीवी बैठ के बातचीत करते हैं घर में किसी भी मामले में, उसका कोई मकसद है, कोई बेस्ट सोल्यूशन है, या उसके बच्चों का मामला है तो तरबियत है, या मिसाल है बाज़ दफ़ा जॉइंट फैमिली सिस्टम होते हैं घरों में, मामलात ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे ख़वातीन के बाहमी मामलात होते हैं, अब शोहर के साथ क्यों कर रहे हैं, शिकायत लगाने के लिए, उसकी लड़ाई कराने के लिए, तो नहीं जायज़। लेकिन एक हल ढूंढना एक अच्छी बात है, और उतनी बात ढके छुपे लफ्ज़ों में, ऐसे में भी एहतियात इतनी करनी चाहिए कि बहुत खुल के बात ना करें, या ये ना हो ऐसा हुआ आपको पता है फिर क्या हुआ, फिर मैं बैठी, फिर वो ये बोली, फिर उन्होंने ये कहा, फिर उन्होंने तो हद कर दी। नहीं, ऐसा नहीं कहना, बस मुफ्हम बात है, क्या ख्याल है अगर कोई ऐसा कोई हो तो क्या अपनी ना कह रहे। देखिए, हर बंदा समझता है, अक्लमंद जो होता है ना उसको समझ आती है, तो ढके छुपे लफ्जों में कहें, ये ना कहें कि फलाने ने मुझे ये कहा, आपकी माँ ने ये चीज़ मुझे कही, या आपकी बहन ने ये कही है। इसी तरह अगर बच्चों की कोई बात शौहर से या किसी और से करनी है तो उस सूरत में भी यही चीज़ होनी चाहिए कि बस हमने यानी मसला पूछना, ये एक हल है आपके पास क्या है। और वैसे अगर आम हालात में अगर ये भी किया जा सकता है कि पहले से ही घर में बात कर ली जाए कि देखिए अगर मैं किसी की कोई बात पूछनी हो तो मैं आपसे इस तरह पूछूंगी, जैसे मैंने अपनी पूछनी हो तो किसी की कह के पूछूंगी, तो मेरा ख्याल है कि हर बंदा समझता है। तो लेकिन ये कि बिल्कुल ही खामोशी नहीं जी, यानी ये सवाल कि किसी पार्टी में हम देखें कि और वहाँ लोगों ने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए थे, तो बाद में हम उनका नाम तो ना लें लेकिन ये जिक्र करें कि वहाँ लोगों ने बहुत ख़राब कपड़े पहने थे, तो इसके बारे में क्या हुक्म है, ठीक है। लेकिन सूरत नूर है, उसके अंदर एक आयत आएगी जिसमें जिसका मफहूम यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं वो ये चाहते हैं कि मोमिनों के अंदर बेहयाई की तशखीर हो, अन तशी अल्फाहिशतफिल्लज़ीन आमनु। तशखीर बुराई की बिल्कुल फ़र्क चीज़ है बुराई करने से, बुराई करने वाला एक दफ़ा करता है, लेकिन उसका इश्तहारबाजी करना, उसको पब्लिसाइज करना कैसे होती है, जैसे मुंह दर मुंह होती है। मिसाल है यही सवाल अगर हम जहन में रखें कि किसी पार्टी में गए वहाँ किसी ने ऐसी चीज़ पहनी थी, वो मंजर देख के कोई एक साहिबा आई जिनके दिल को तकलीफ हुई है देख के, अभी तक इस मंजर की वो एक गवाह हैं, ठीक है, एक को पता चला कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं पार्टीज में, उसने घर आके अगर 10 लोगों में की, अब वो 10 खवातीन ने बैठ के ये बात सुनी तो उनको भी पता चल गया कि आजकल किस किस्म के कपड़े पहने जा रहे हैं, एक से 10 हुई ना, वो 10 खवातीन ज़रूर जाके कम से कम एक से ज़रूर बात करेंगी, चाहे अपने शौहर से करें, बहन से करें। अब जब वो 10 फिर 10 से करेंगी तो 20 हो गई, अब वो 20 सोचें करेंगी, तो इस तरह इश्तिहार होता है तशहीर। इस तरह बात करने से फ़ायदा क्या हुआ, क्या उसकी इस्लाह हुई? अगर किसी के दिल में दर्द है, मुखलिस हैं लोगों के लिए, तो उसका तरीका क्या होना चाहिए कि जिन्होंने पहना है अगर उनसे आपका ताल्लुक अच्छा है, सिर्फ उस मौके को या उनको ही मौका बना के नहीं बल्कि जनरल टाइप कभी ऐसी महफिल में बात की जाए या ऐसे लोगों से कहा जाए कि वो उसका अवॉइड करें ना। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं बीमार हूँ, अब मैं डॉक्टर साहब को जाके तो ना बताऊँ कि मैं बीमार हूँ, और मैं सबको कहूँ मैं बीमार, मैं बीमार, मैं बीमार, मैं बीमार, क्या आप सब मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक ऐसे पर्सन जो डॉक्टर है उसको जाके बता दूं कि मेरे साथ ये मामला है, तो वो मेरा उसका इलाज हो जाएगा ना। तो बुराइयों का इलाज करना है, उस जख्म को खोल खोल के दिखाना नहीं। जिस दफ़ा हम जब नेकी की तरफ आते हैं ना, तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी चीज़ों के बारे में, ये बुरा है, म्यूज़िक नहीं अच्छा, ड्रेसअप अच्छा होना है। लेकिन हम एक बहुत ही ज्यादा करते हैं, और वो क्या है कि हम ऐसी पार्टीज़ या दावतों में जाते भी हैं, कभी मजबूरन कभी आदतन, लेकिन फिर घर आके हम अपने घर ही वालों के साथ चाहे बैठ के एक घंटे की महफिल बर्पा करते हैं और पूरी वो बातें डिस्कस करते हैं। उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि उन लोगों ने ये गुनाह किया, वो उनका गुनाह था, एक फिस्क था। देखिए, जो सरेआम बुरे काम करता है ना, कपड़े गलत पहनता है या करता है, ये फिस्क यही होता है। लेकिन आपने घर में बैठ के उन पर क्रिटिसाइज करके आपने गिबत कर दी। आप सोचें, एक जुमला अगर जहन में रख लेंगे ना, तो मुझे तो बहुत फ़ायदा दिया उस जुमले ने, जो बात मैं इनकी अब करने लगी हूँ क्या मैं इनके सामने कर सकती हूँ? किसी की कोई बात, मेरी कोई दोस्त है, कोई फुला फुला, इसकी जो बात मैं अब यहाँ बैठ के कर रही हूँ, अगर एकदम पर्दा हटे और वो अंदर आ जाए तो क्या मेरी घिग्गी तो नहीं बंद हो जाएगी? क्या मैं बात को उलट पुलट तो नहीं करूँगी? या वो दीवार के पीछे से बैठी सुन रही हो? बस ये क्राइटीरियन आपके अंदर है, आप देखेंगे कि अंदर से आपके एक ऐसी चीज़ आपको रोकेगी कि किसी दूसरे को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ کوئی کسی کی باتیں کھول کھول کے بیان کرے، ہاں مگر جس پہ ظلم ہوا۔ اس کی تفسیر جب 6 پارے کا بالکل پہلی یہ آیت ہے تو اس کی روشنی میں، اگر گھر میں رہتے ہوئے یا کہیں ساتھ رہتے اٹھتے کسی کی کوئی بات آپ کو تکلیف دے، اور خاص طور پہ آپ وہ شخص ہیں جس جو مظلوم سمجھے جا سکتے ہیں، یعنی دوسری طرف سے واقعی صریحاً ظلم ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کریں۔ دیکھیے عموماً کیا ہوتا ہے، مثال ہے، میں نے دیکھا کہ دو بہنیں دن میں 10 دفعہ بھی لڑ لیں کوئی برا نہیں مناتا، پھر بھی وہ تھوڑی دیر میں مل جائیں گی، لیکن جہاں دو دیورانی چٹھانی ہوتی ہیں وہاں چھوٹی چھوٹی بات پہ محسوس ہوتا ہے، پھر کوئی کچھ کہہ دے تو اس کو دل میں بٹھا لیتے ہیں۔ اسی طرح نند بھاوچ، اسے ساس بہو، ماں کتنا ڈانٹتی ہے، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ سب سے زیادہ جو انسان آپ کو زندگی میں ڈانٹتا ہے وہ آپ کی ماں ڈانٹتی ہے، سچ ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کی بات کبھی کسی بیٹی کے منہ سے سنی کہ میری ماں بہت ڈانٹتی ہے مجھے؟ لیکن ساس اگر کوئی بات ڈانٹ بھی دے، مثال ہے ڈانٹ بھی دے، تو پہلی بات ہے کہ اس کے اوپر ہمیں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے کہ انہوں نے میری بدخائی کی، پہلے سوچیں کیوں ڈانٹا، کیا واقعی یہ ٹھیک تھی، تجزیہ کریں اپنا کیا واقعی ایسا تھا۔ پھر دوسری بات ہے کہ جس طرح کبھی ماں غصے میں آتی تھی تو پیار سے اس کے گلے میں باہیں ڈال دیتے تھے نا، ممی ڈونٹ وری، اچھا اوکے کر لوں گی، اچھا نہیں، مائیں عموماً انہیں چیزوں پہ بچیوں کو ڈانٹتی ہیں نا، کام نہیں کیا، روم بڑا گندا ہے، اور دودھ ابال دیا، کچھ ایسی باتیں۔ ساتھ سے بھی وہی لاڈ کیجیے، یقین کریں کہ وہ بھی ماں بن جائے گی ایک دم۔ ہم کیا سوچتے ہیں ایسے رشتوں کو، میں نے جو فیل کیا ہے، ہم ان کو کتنے اعلیٰ مقام پہ لے آتے ہیں کہ ہم ان کی نظروں میں پرفیکٹ دکھنا چاہتے ہیں، اب ہم ان کو ایک بہت اعلیٰ عزت دینے کے لیے کرتے ہیں، اب وہ اگر ہمیں ہلکا سا بھی کوئی جملہ بول دیتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ میری عزت ان کی نظروں میں اب نہیں رہی، حالانکہ نہیں ہوتا، وہ ایک لمحے میں بات کر کے بھول جائیں گے، اگلے لمحے اگر آپ سیریس نہیں لیں گی تو وہ آپ سے ہنس کے باتیں بھی کر رہی ہوں گی، آزما کے دیکھ لیں۔ جہاں اگر آپ کو کسی نے برا کہا، اگر آپ نے آگے سے منہ نہیں سجایا نا، فیل کیا، اور اگر آپ کو لگا نا زیادتی ہوئی ہے تو پیار سے کہتے ہیں نا ممی میں نے تو ایسے نہیں کیا، یہ تو ایسے نہیں تھا، بس ختم، پھر اس کے بعد خود ہی تھوڑی دیر میں بات بڑھائیں، کوئی اور بات کریں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم ان رشتوں کو پیک پہ رکھتے ہیں، اب ماں 10 دفعہ ڈانٹے تو ہم کہتے ہیں خیر ہے ماں، ساس ایک دفعہ بھی ڈانٹے تو ہم سوچیں گے ساس کی نظروں میں میری عزت کم ہو گئی ہے یا میرا اس کا تعلق کمزور ہوا، کمزور نہیں ہوتا۔ اور اصولاً یقین کریں کہ زندگی میں اگر آپ یہ اصول بنا لیں نا کہ کسی بھی انسان کی کوئی بھی بات آخری بات نہیں ہوتی، مثال دیتی ہوں کہ شوہر اور بیوی ہیں، اس وقت خوب جھگڑا ہو رہا ہے سخت قسم کا، آپ کبھی نہ سوچیں کہ یہ جھگڑا جو ہے نا یہ بس میری اب میری سے طلاق ہی ہو جائے گی، یا اب تو بس میرا دل، مجھے لگتا ہے کہ ہماری بنے گی نہیں، یہ اس کو کٹ کریں اپنی زندگی سے، یعنی کسی ایک موقع کو حتمی نتیجہ نکالنے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ کیوں؟ ابھی تھوڑی دیر ہنس بول رہے ہوں گے، ابھی بات کر رہے ہوں گے، ہاں کب وہ بن جاتی ہے بات؟ جب ہم اس کے بارے میں پھر ریئیکشن پہ آ جاتے ہیں، غصے میں آگے بولیں گے نہیں، بات نہیں کریں گے، پھر تانا دیں گے یا غصہ کریں گے یا سختی کریں گے۔ بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں نا، آپ دیکھیں کہ وہ سمندروں کا راستہ روک لیتے ہیں، ایک شخص غصے کا سمندر بنا پڑا، وہ ایک زلزلہ برپا کرنا چاہ رہا ہے آپ کے سامنے، آپ مطمئن رہیے، ایک ٹھنڈی سانس لیں سکون سے، کوئی کیا کرے گا؟ مثلا کسی کو غصہ آیا، اس نے اٹھا کے غصے میں پلیٹ اٹھا کے ٹیبل سے اٹھائی اور زمین پہ مار دی، شوہر کو غصہ آ گیا کھانے پہ، تو کیا ہوا؟ آپ اٹھیے بڑی معصومیت سے، زمین سے اس کی کرچی اٹھانے لگے اور ان کو کہیں آپ کو تو نہیں کہیں لگی، کہیں آپ کے تو کوئی کرچی نہیں لگ گئی، آپ ادھر نہیں آئیے گا میں اٹھا لوں۔ کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو اس کرسی سے نیچے آنے میں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اس ایکشن سے آپ کے شوہر کی نظروں میں آپ اس سے بھی اونچے مقام پہ چلے جائیں گے کہ میں نے ابھی کیا کیا اور یہ مجھے کیا کہہ رہی ہے۔ اور اگر آپ جواب میں غصے میں کہیں کہ میں اب رہ نہیں سکتی اور آپ کا اخلاق ہے، یا کچھ بھی نہ کریں، آپ بولنا شروع، یا غصے میں آپ وہاں سے اٹھ کے اندر چلے جائیں، کسی کمرے میں چلے جائیں، شوہر اور اس کو تنہا چھوڑ دیں، وہ یعنی اس کو شیطان کے حوالے کر دیا نا آپ نے، اس کو اپنا گناہ نہیں دکھے گا، اس کے لیے یہی چیز بہت ہے کہ آپ نے آج کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا یا آپ نے مرچی زیادہ ڈال دی۔ یعنی مجھے سب سے زیادہ حیرت ہوتی ہے اس وقت جب لوگ نمک مرچی کے غصے پہ آتے ہیں، اس پہ جھگڑا کرتے ہیں، نہ کھاؤ تو کیا ہوا، کچھ اور کھا لو، کھانا نہیں اچھا بنا تو نہ کھاؤ، کوئی بھی بات زندگی میں بہت بڑی نہیں ہوتی، ہم بڑا بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ ہاں پھر کسی موقع پہ آپ دیکھیے گا جب آپ کو غصہ آیا ہوگا نا تو اس کو اپنا یہ عمل یاد آئے گا کہ جب مجھے غصہ آیا تھا تو اس نے یہ کیا تھا، ایک اکڑے اندر دوسرا جھک جائے، زندگی چلتی ہی ایسے ہے، अब देखिए कि मुझे अच्छी तरह अपने वालिद की बात याद आती है, कहते थे कि हर पहाड़ जो होता है ना उसके साथ खाई भी होती है, आपने नोट किया ना, और जितना ऊंचा पहाड़ होता है ना उतनी ही साथ खाई गहरी है, पहाड़ कम ऊंचा है तो खाई भी कम गहरी है, क्यों? एक तो यही कि क्यामत के वैसे ही लगता है कि इनको उलट के प्लेन कर दिया जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव जो है जिंदगी के अंदर लोगों को खुद महसूस करने होंगे। बड़ी खूबसूरत चीज़ है, हम कुछ लोगों को बहुत आगे ले जाते हैं और फिर वो वहाँ नहीं, हर एक कहीं भी नहीं पहुँच सकता, हर एक में खामियाँ भी हैं कमियाँ भी हैं, हमें इन्हीं चीज़ों के साथ कबूल करना है तो इंशाल्लाह रहेगा। और बाकी जहाँ आपकी नीयत अच्छी है इस्लाह का इरादा कर दे। बस आपने जो बात सोची कि किसी एक की बुराई जो आप नहीं कह सकते थे दूसरे से मशवरा लेने के लिए ये इस्लाह के लिए करना, मैं इसको बहुत खुल के बात कर सकती हूँ। मिसाल है कि सास की बात बहू को बुरी लगी, ठीक है, हो सकता है ना, अब आप सोचते हैं कि अच्छा शोहर रात को आएगा तो उसको बताऊंगी, ठीक है, सही है, आपको हक कैब कर सकते हैं। नतीजा क्या निकलेगा, अगर आपने आपके शोहर को आपसे मोहब्बत है और उसको वाकई लगा कि आप हक पे हैं, तो नतीजा क्या होगा कि वो माँ के साथ बदतमीजी करेगा, ऊंची बोलेगा, गुस्सा करेगा या खामोश हो जाएगा, तीन ही काम कर सकते हैं ना, इससे ज्यादा तो नहीं। अब आप देखिए जब माँ के साथ शादी के बाद बेटा माँ के साथ कुछ भी कर ले वो बेटा नहीं कर रहा होता, वो सास की नज़र में बहू करवा रही होती है। अच्छे वक्तों में नहीं लोग याद रखते ये बात, कोई अच्छा करे ना शादी के बाद, पहले इतना अच्छा ना हो, शादी के बाद अच्छा करे तो कोई इतना नहीं फील करता कि ये बहू के आने के बाद अब ज्यादा ख्याल रख रहा है, लेकिन बुरा करेगा ना तो वो था बेटे का आधा आधा पौंड वजन भी कम होता है तो वो सास सोचती है कि ये बहू की वजह से जा रहा गिर रहा है, वो ये नहीं सोचेगी कि इसको अच्छा खाना खिलाती है, बेटा ना करेगा, एक फितरत है, एक ह्यूमन नेचर है, इससे कोई किसी को मतलब 100% को निकल नहीं सकता, ये फितरत है। अब अगर वो माँ से बुरी बात करता है और लेट्स सी कि उसने पहले कभी माँ से ऊंची बात नहीं की, तो जुर्म की रिपोर्ट तो साबित हो गई ना आपके खिलाफ कि यार बेटी बहू ने कहा, अब नतीजा क्या होगा, वो तो अगले दिन काम पे चला जाएगा, फिर वो सास उस वक्त तो खामोश रहेंगी, अक्लमंद सासें बेटों के सामने कुछ नहीं बोलती क्योंकि उनको पता होता है कि ये तो हमारी इज्जत कम होगी। अब अगले दिन वो फिर बहू से गई, अच्छा लगाई की बुझाई की ये किया वो की, ऐसी बातें होंगी ना, तो बात कहाँ गई, फिर आप अगले दिन आके अपने शोहर से झगड़ेंगी कि क्या जरूरत थी बात करने की, मैंने आपको तो इसलिए थोड़ी कहा था और ये और वो। तो लिहाजा बेहतर क्या इसका हल, सास से बुरा लगे खामोश हो जाए, फिर उसके बाद उस वक्त कुछ ना बोलें, और वाकई 100% अगर आपको लगता है ना कि आप हक पे थे और उनके, तो बाद में जैसे दोनों बैठ के कोई काम करें ना तो प्यार से बता दें, मम्मी मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी थी, मेरा बहुत दिल दुखा, मैं बहुत रोई थी इसके पर, करके देखें। यानी यकीन करें अगर आपको लाड करने आते हैं ना तो आप हर एक को जीत जाएंगे, ऐसे नहीं देखें देखें मैंने किसी से नहीं कहा लेकिन मेरे दिल में था मैं आपको बता दूं, लेकिन उसको कब कहें जब वो अकेली हो और वो सुनने में के मूड में, नन से भी ना करें ये बात, वरना वो फिर एक और तीसरी ट्रायंगल बन जाती है कि वो माँ सास और मियाँ, ये एक अजीब व गरीब कहानी है। जिंदगी में वही बचेगा जिसके पास जिंदगी में कोई मकसद होगा और इसके आगे चलेगा। लिहाजा अपनों में बैठ के जिसने अपनी जिंदगी को मुतमईन किया, सूरह मुत्तफ़िफ़ीन की एक आयत मुझे याद आ गई कि क़यामत के दिन यानी जो लोगों के साथ बुरा हो गया, इन्नल्लज़ीन अजरमू कानू मिनल्लज़ीन आमनू यदहकून, तो उनका जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने आगे कहा कि ये लोग अपने घर वालों में बड़े खुश होते थे, बड़े खुश थे, अपने फैमिलीज के अंदर बड़ी खुशी मनाते थे, तो उसकी तफसीर में उलमा ने कहा कि इससे मुराद ये कि अपने घर वालों के साथ बैठ के दूसरों का फन करते थे, मजाक उड़ाते थे, तो आज उसका बदला इनको बुरा मिल रहा है। तो बहरहाल अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी जुबान की, हमारी आंखों की, हमारे पूरे इस जिस्म की हिफाजत कर दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।